نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید اور ہم. یہ دنیا جس میں میں اور آپ رہتے ہیں یہ اللہ نے بنائی ہے. کوئی بھی چیز خود سے خود نہیں بنا کرتی. جن چیزوں کو ہم آٹومیٹک کہتے ہیں خودکار، وہ بھی کسی کے بنانے اور کسی کی پروگرامنگ سے آٹومیٹک ہوتی ہیں، خود سے نہیں بنتی. ایک چھوٹی سی سوئی بھی خود نہیں بنتی، بنانے والے کے بنانے سے بنتی. تو یہ اتنی بڑی کائنات، وسیع و عریض کائنات، جس کی کوئی انتہا ہماری نظر میں نہیں، یہ بھی خود سے نہیں بنی. اس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور یہ ساری کائنات اسی کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے. اس کائنات میں ہمیں، مجھے اور آپ کو، ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے. اگر ساری کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزارنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین و آسمان تو اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کیے ہوئے ہوں، اس کے فرما بردار ہوں، اس کے اطاعت گزار ہوں، اور ہم عقل و شعور رکھنے والے انسان اس کی نافرمانی میں دن رات گزار رہے ہوں. نہیں، انسان کو یہ زیب نہیں دیتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان اگر اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو رب کی مرضی کہاں سے معلوم ہوگی؟ رب کی مرضی دو طریقوں سے معلوم ہوتی ہے، ایک پیغمبروں کے ذریعے اور ایک کتابوں کے ذریعے. پیغمبروں میں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوا. یہ دو ہدایت کے ذرائع ہمارے سامنے موجود ہیں. الحمدللہ ہم ان خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں جن کے پاس ہدایت کے یہ دو سورسز بہت اوتھینٹک طریقے سے، قابل اعتماد ذریعے سے، پورے کے پورے درست طریقے پر پہنچے ہیں. ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس کے کھلتے ہی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یہی کتاب گواہی دیتی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اگر ہم واقعی صراط مستقیم چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو ممکن نہیں کہ پھر ان کے بغیر کر سکے. اور خصوصاً قرآن، گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن، اگر چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے جیو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر مسلمان بننے کا کوئی تصور ہو. اس لیے میرے اور آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس عظیم کتاب سے، اس عالی شان کتاب سے اپنا مضبوط تعلق قائم کریں. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہی کتاب ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ، یہ واضح نور اور شفاء نافع ہے، جو اس کو تھامے رہے اس کے لیے بچاؤ ہے، اور جو اس کی پیروی کرے، اس کو فالو کرے، اس کے لیے نجات ہے. اگر کوئی ٹیڑھا ہو تو اسے یہ قرآن سیدھا کر دیتا ہے، اس کے دل کا ٹیڑھا پن درست ہو جاتا ہے، اس کتاب کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے، اور بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا. یہ قرآن عجبا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا معجزہ خالدہ ہے، قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اور یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار نے اتارا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آپ کے دل پر اترا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرتے رہیں. یہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کتاب میں ہمارا ہی ذکر ہے، یہ کتاب ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، اس کتاب میں ہمارے لیے شفا ہے. یا ایہا الناس قد جاءتکم معزۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینے میں ہیں، سارے دکھوں کا علاج، غم کا علاج، ڈپریشن کا علاج، سب بیماریوں کا مداوا، وہدن اور ہدایت، ورحمت للمؤمنین اور ایمان لانے والوں کے لیے باعث رحمت. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوش ہو جائیں، یہ کتاب ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. اس لیے اس کتاب کے ساتھ تعلق دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے سکھ ہی سکھ اور امن ہی امن کا باعث ہے. تو پہلی چیز یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسری بات یہ کہ پھر اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کیا جائے. اور وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو اس کو پڑھ کے، اس کی تلاوت کے ذریعے. جس طرح انسان کے جسم کو غذا چاہیے ہوتی ہے، جس طرح انسان جسمانی طور پر بھوکا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی بھوکی پیاسی ہوتی ہے، اور اس کی بھوک کھانے پینے سے نہیں اترتی، اس کی بھوک، اس کی طلب قرآن سے پوری ہوتی ہے. قرآن روح کی غذا ہے، اور جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو روح سیراب ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا کہ اے ابو ذر، قرآن پڑھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اس سے تم آسمان میں یاد کیے جاؤ گے اور زمین میں وہ تمہارے لیے روشنی ہوگی. گویا اس کا پڑھنا روشنی کا باعث ہے، رہنمائی کا باعث ہے، پڑھنے کے لیے ضروری ہے، اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے کہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے یا اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے. اور حق ادا کرنے میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جیسے اتری ہے ویسے ہی پڑھیں، درست ادائیگی کے ساتھ. اور صرف درست ادائیگی ہی نہیں، بلکہ اس کتاب کی قرآت میں حسن پیدا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھے، یعنی اہتمام کے ساتھ اپنی آواز کو خوبصورت بناتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، زین القرآن بأصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی اسے خوبصورت انداز میں پڑھو. ایک اور جگہ پر ہے آپ نے فرمایا، قرآن کو اپنی اچھی آوازوں کے ذریعے حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. یعنی قرآن تو ویسے ہی حسین ہے، لیکن خوبصورت آواز سے اس کو پڑھنا اسے اور حسن بخشتا ہے، اور زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے تلاوت اور قرآت، اور پھر دل کی حالت بھی اسی اعتبار سے بدلتی ہے. حضرت طاؤس سے مرسلن روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص قرآن کو اچھی آواز سے اور اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص کہ جب تم اسے پڑھتے ہوئے سنو تو تمہیں ایسا معلوم ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. اچھی طرح پڑھنے میں کیا چیز آتی ہے؟ اچھا پڑھنے والا کون ہے؟ کیا صرف خوبصورت آواز سے پڑھنے والا؟ نہیں، اس کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جب وہ پڑھ رہا ہو تو تمہیں محسوس ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. کیونکہ محض گائیکی کے انداز میں پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو دل لگا کر پڑھنا اور اپنی روح کو اس میں شامل کر کے پڑھنا، وہ اسے خوبصورتی دیتا ہے. اور جس طرح کوئی شخص دنیا میں اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، قیامت کے دن ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا، یعنی اتنے ہی درجے تیرے بلند ہوتے چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قرآن کا ماہر قرآن کے لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی وی آئی پیز میں شمار ہوگا، خاص اہتمام سے رکھا جائے گا. اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور مشکل سے پڑھتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی محروم کوئی بھی نہیں. جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کے معاملے میں ہمیں بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہنا چاہیے. قرآن پڑھنے کے انداز میں مسلسل خوبصورتی اور مسلسل عمدگی پیدا کرتے رہنا چاہیے. قرآن پاک کا گھروں میں پڑھنا گھروں کے بابرکت ہونے کی علامت ہے، یا گھر میں برکت کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. قرآن پاک کی محض دیکھ کر ہی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ زبانی بھی یاد کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سینے میں قرآن نہیں ہے اس کی مثال اجڑے ہوئے گھر کی سی ہے، ویران گھر کی سی ہے. یعنی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے، الفاظ تو موجود ہیں کاغذ پر، لیکن کچھ آپ کے دل میں بھی لکھا ہونا چاہیے، جتنی بھی حیثیت اور استطاعت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو کر ذکر نہ کر سکے، دعا نہ مانگ سکے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ان لوگوں سے بھی بڑھ کر عطا کرتے ہیں جو اپنے لیے مانگ کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں، یعنی اس کتاب جیسی کوئی چیز ہی نہیں، کوئی کلام ہی نہیں. یاد رکھیے کہ قرآن پاک صرف تلاوت، صرف برکت اور صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو انسان کی ذات سے لے کر پوری دنیا کے لیے باعث رحمت ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں. قرآن پاک میں آتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے، ان کے دلوں میں قرآن کے جانے کا کوئی راستہ نہیں، یہ دنیا بھر کی باتیں سوچتے ہیں، قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے، قرآن کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیں گے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے. اور یاد رکھیے کہ یہ کچھ مشکل کام بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بارہا فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِر، ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی سبق لینے والا. اور بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ عربی زبان میں اور وہ زبان ہماری نہیں، لیکن اردو اور عربی میں کچھ بڑا فاصلہ بھی نہیں، تقریباً 70% الفاظ اردو کے ایسے ہیں جو عربی میں بھی موجود ہیں، آپ ان سے مانوس ہیں. اس لیے غور و فکر کچھ مشکل کام نہیں، اگر اس کے لیے انسان روزانہ اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکالے تو بہت جلد اس کے معنی جان سکتا ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں، صرف تباہ آزمائی کے لیے نہیں، بحث مباحثے کے لیے نہیں، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. یہ تو اس لیے کہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا، یعنی جس کا اس کتاب پر عمل نہیں گویا اس کا ایمان بھی ادھورا ہے. اور قیامت کے دن قرآن یا تو انسان کے حق میں حجت بنے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا. القرآن حجت لک و علیک، یا تو انسان کی طرف سے جھگڑے گا یا شفاعت کرے گا یا پھر اس کے خلاف گواہی دے گا. تو کس کے حق میں گواہی دے گا؟ جو اس پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کا حق دینے والا ہوگا. حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 10 آیتیں بھی پڑھ لیتے تھے تو جب تک ان آیات کے تمام علم و عمل کے پہلوؤں کو اپنے اندر جذب نہیں کر لیتے تھے، آگے قدم نہیں بڑھاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے علم اور عمل کو ساتھ ساتھ لیا ہے. ان کی زندگی میں تصور ہی نہیں تھا کہ قرآن صرف علم حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، یا وہ صرف نالج بڑھانے کے لیے، نالج میں اضافہ کرنے کے لیے یا مزید کچھ جاننے کے لیے. نہیں، یہ تو کتاب ہے ہی عمل کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. اور پھر امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اس سے خود فائدہ اٹھائیں وہاں یہ کتاب یا ایہا الناس کہہ کے پوری انسانیت کو مخاطب کرتی ہے، اس خوبصورت کتاب سے دوسروں کو بھی متعارف کرائیں. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به، یہ تو سب انسانوں کے لیے پیغام ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ تو پوری انسانیت کے لیے، اور تاکہ وہ سب اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تاکید کی گئی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو بھی خبردار کروں اور جس جس کو یہ پہنچے. گویا یہ کتاب ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے پھر کہ ہم اس کو سیکھنے یا سکھانے والے بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. قرآن ہمیں پکارتا ہے، اب بات ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں یا اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور یاد رکھیے، جو اس سے منہ موڑے گا اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. ایک اور جگہ پر فرمایا، من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد کنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسا. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, اور ذکر سے مراد یہاں اللہ کی کتاب ہے, میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا, اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ پوچھے گا, اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا, میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, ہاں اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا, لہذا اسی طرح آج تم بھلائے جا رہے ہو. جو شخص اس کتاب کو جتنی اہمیت دے گا, اس سے جتنی محبت کرے گا, اس کی جتنی قدردانی کرے گا, اس کے ساتھ جتنا وقت گزارے گا, اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت, نوازش اور عنایات کا مستحق ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی قدر کرنا سکھائے. حقیقت یہ ہے کہ عزت اس کتاب کے ساتھ ہے ہم سب کی, کیونکہ یہ قرآن مجید ہے, عزت والی کتاب, عزت والا قرآن. ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کی عزت کریں اور اس کو اہمیت دیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں.
کیا قرآن سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا قرآن پڑھنے کا ہے؟
جی ہاں, قرآن پاک سننا بھی بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے, کیونکہ قرآن پاک میں قرآن پاک کو سننے کے بارے میں بہت تاکید ملتی ہے, اور قیامت کے دن دوزخ میں جانے والے لوگ حسرت سے کہیں گے, لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر, کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم دوزخ میں جانے والوں میں نہ ہوتے. تو سننا بھی بہت ضروری ہے اور بہت باعث اجر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.